سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 اکتوبر سن 2003، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تعلق مع اللہ کا ذریعہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين۔ سورہ بنی اسرائیل کا یہ 8 رکوع ہے، اور اس کے ساتھ ایک آیت میں نے 9 رکوع کی شامل کی ہے۔ اب تک جو ہم مطالعہ کر چکے ہیں، خاص طور پر جو آخری 2 رکوع ہم نے پڑھے تھے، اس میں قصہ آدم و ابلیس، اس کے بعد شیطان کی جو طریق واردات ہے اور جس طرح اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، جیسے چاہو ان کو آزماؤ، ان پر حملہ آور ہو، انہیں راہ حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرو اور ان کو لے کے اپنے ساتھ جہنم میں جا مرو، ساری کوٹ جو ہے اللہ نے اس کو دی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ شیطان کے چیلے ہیں، اس وقت سرداران قریش، وہ یہود کا معاملہ، اس لیے کہ انہیں بھی حسد تھا، تکبر تھا، یہ سب جو مخالفت ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، یہ ابلیس کے پیروکار ہیں، اس کے چیلے چانٹے ہیں، اصل میں حق کو مان کر بھی وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل شیطنت تو یہ ہے، انسانوں کا معاملہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ حق بات منکشف نہیں ہوتی، شیطان پر تو ساری چیزیں جو ہیں، ابلیس پر وہ تو منکشف تھی، وہ تو فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، اسے تو معلوم تھا کہ واقعی اللہ رب ہے، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، یہ ساتوں آسمان اور پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. وہ کہہ رہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. سب چیزیں معلوم ہیں، لیکن ایک تکبر کی وجہ سے انکار. یہی معاملہ جو ہے وہ سرداران قریش کا بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے مکہ کی چھوٹی سی بستی میں، آپ یوں سمجھیے کہ 11-12 برس بیت چکے ہیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. حق جس پر منکشف ہونا تھا ہو چکا ہے، اب جو انکار کر رہا ہے وہ محض تعصب، حسد، تکبر، عناد، بغض، اپنی چودراہٹ، یہ ہے اسباب. ادر وائز یہ ہے کہ حق کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں تھی. یہی مسئلہ جو ہے وہ یہود کا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن پھر انکار کر رہے ہیں. تو یہ شیطنت ہے جس کا تسلسل چلا آ رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ڈٹے رہیے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، کہیں ان کے مطالبات کے آگے جو ہے وہ آپ ذہن میں اس بات کو اپنے حاشیہ خیال میں نہ لائیے کہ ان کے آگے کسی گھٹنے ٹیکنے ہیں، کسی معاملے میں جو ہے ان کی بات ماننی ہے. جیسے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ قرآن بڑا سخت ہے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس میں تبدیلی کیجیے. ہمارے معبودان باطل کی بھی اس میں کچھ گنجائش ہونی چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے، ہم بھی مان لیں گے ایک اللہ کو، لیکن آپ بھی تو کچھ ان کے بارے میں کلمہ خیر، کچھ اکنالج ان کو بھی کیجیے. اور اس کے لیے جو دباؤ ہے وہ پچھلی رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اس حد تک گیا کہ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور وہ تو لگتا تھا کہ آپ کو بچلا کر ہی چھوڑیں گے اس وحی سے، یہ وحی جو ہدایت آسمانی آپ پر آ رہی ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اے نبی، اگر ہم نے ہی آپ کو ثبات نہ بخشا ہوتا، ہم نے ہی آپ کو سنبھالا نہ ہوتا، تو قریب تھا، امکان تھا کہ شاید آپ تھوڑا بہت ان کی جانب مائل ہو ہی جائے. دباؤ کی شدت کا یہ عالم. اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خود قرآن کے الفاظ میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا. اشارہ اس دباؤ کی شدت کی طرف ہے. اور اسی حوالے سے پھر مشرکین کو سنا دیا گیا کہ اپنے ذہن سے جھٹک دو کہ ہمارے نبی تمہارے دباؤ میں آ کر اس وحی میں، اس قرآن مجید میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی کسی انداز سے کر سکتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں. اور وہ دباؤ جو آ رہا تھا، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں دباؤ اور طرح سے تھا، طنز ہے، تمسخر ہے، زبان سے ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ پر جسمانی تشدد بھی ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے ہیں اور ابو جہل کے اشارے پر ایک بدبخت، ایک شقی انسان جو ہے وہ اونٹ کی نجاست بھری اونجڑی جو ہے وہ لا کر آپ کی گردن پر رکھ دیتا ہے. یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی، لیکن آخر میں انہوں نے جو سب سے سٹل انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کا، وہ جو ہمارے یہاں محاورے میں ہے کہ گڑ دے کر مارا جائے، زہر دے کر مارنے کی بجائے گڑ دے کر مارا جائے، وہ آخری حربہ بھی آزمایا کہ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کسی خاص گھرانے میں رشتہ کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کا وہاں رشتہ کروا دیتے ہیں، جو مراعات آپ کو چاہیے وہ حاضر ہے، لیکن اس میں ترمیم کیجئے جو وہی اتر رہی ہے جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ تھا سب سے سٹل انداز. اور اس پر قرآن مجید نے کہا کہ شاید کہ آپ تھوڑا بہت مائل ہو جاتے، اس لیے کہ بادشاہت والی بات جو ہے بظاہر اس میں یہ وہ لگتا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ حکمران ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ جس کی بادشاہت تسلیم کر لی گئی، اس کے بعد وہ اپنا جو بھی نظام ہے اس کو وہ لا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ان کا ایک ٹریپ تھا. تو باہر کیف اس تناظر میں، اور پھر دوسری طرف یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں پر جسمانی تشدد بھی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی کھول دی ہے، وہاں پر دعوت اسلامی کا ایک جو ہے وہ پودا اب پروان چڑھ رہا ہے، تناور درخت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کی چھاؤں میں جو ہے مسلمان جا کر پناہ لے سکتے ہیں۔ تو مدینے میں ہجرت، مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی گئی اور مسلمان جا رہے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں تھے۔ اس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس ساری مخالفت میں آپ کے لیے جو اصل ہتھیار ہے اس وقت استقامت کے لیے، نماز، تعلق مع اللہ، جو بھی مخالفت ہو، دشمن قوتوں کی طرف سے جو مزاحمت ہو، جو تشدد ہو، جو سختی ہو، جو راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، مومن کا اصل ہتھیار کیا ہے اس کے مقابلے میں مدافعت کے لیے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، تعلق مع اللہ۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ نماز قائم رکھیے، اور یہاں پر کچھ اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک، اس کی میں وضاحت ذرا بعد میں کروں گا، لیکن ایسے حالات میں مسلمانوں کو جو تلقین کی جاتی رہی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے دو ذریعے ہیں، مؤثر ترین ذریعے ایک نماز اور دوسرے تلاوت قرآن، اور ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور جمع یہ ہوتی ہیں نماز تہجد کی شکل۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اس میں قراءت ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر ہر آیت کے اوپر سکون کے ساتھ، وہ رات کے آخری پہر میں، اور حالت نماز میں، یہ گویا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، تو یہ سب سے مؤثر شے ہے تعلق مع اللہ کے۔ چنانچہ اسی کے مقابل میں جو اس کے بعد والی سورت ہے، سورہ کہف، وہاں جو اس کے پیرلل آیات ہیں، وہاں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اے نبی آپ تلاوت کیجئے اپنے رب کے کلمات، آیات، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی جو کتاب ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ سورہ عنکبوت یہ نازل ہوئی ہے اس دور میں، سن 5 نبوی یعنی مکی دور کا 5واں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی بڑا سخت وقت تھا، اور اس وقت ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی تھی، وہاں پر بھی جو آیات نازل ہوئی، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، مسلمانوں کو ہدایت کیا دی گئی، تلاوت کرو رب کی کتاب کی اور نماز قائم کرو۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے کہ اب مشکل مراحل آنے والے ہیں، اب جنگ و قتال کے مرحلے بھی ہوں گے، بدر و حنین کے مارکے ہوں گے، ان کو تیار کرنے کے لیے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان مشکل حالات کے لیے مدد حاصل کرو، اس میں تمہارے لیے جو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ ایک تو صبر اور استقامت اور نماز۔ تو اصل مدافعت اس سے ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے، بندہ مومن کا اصل سب سے زیادہ جو قیمتی اثاثہ ہے وہ یہی دولت ایمان ہے، تعلق مع اللہ ہے، تمام راستے بند ہو لیکن یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول سکتا۔ اسی ہجرت کے موقع پر تو واقعہ پیش آیا تھا، غار ثور میں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھوجی جو ہیں وہ کھوج لگاتے ہوئے غار کے کنارے تک پہنچ گئے، حالانکہ یہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے اور بہت بلندی پر یہ غار ہے، اور آپ فوجیوں کی بھی داد دیجئے کہ واقعتا انہوں نے کھرا اور انہوں نے تلاش کیا اور وہ پہنچ گئے وہاں تک. حالانکہ مدینہ کو جو نارمل راستہ جاتا ہے یہ اس کے برعکس سمت میں تھا. پتہ بھی تھا کہ جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف, ساتھی تو پہلے پہنچ چکے, لیکن آپ نے اسٹریٹجی اختیار کی تھی, حکمت عملی, مخالف سمت میں گئے اور غار ثور میں پناہ لیے اور وہ پہنچ گئے ہیں اور بہت بڑی رقم جو ہے اس کا انعام موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے, حضور پکڑے گئے. اب کون سی چیز انہیں روک سکتی ہے کہ وہ اندر جھانکیں؟ اتنی سی کسر رہ گئی نا, ساری مشقت وہ کر کے آ گئے ہیں, یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کیا جواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جو شان ظاہر ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے. کس چیز نے روکا؟ انہیں اللہ نے روکا اور وہ اندر جھانکے بغیر واپس چلے گئے. تو یہ صورتحال ہے. یہ تعلق مع اللہ سب سے قیمتی شے ہے, اور اس کے لیے مؤثر ترین ذرائع تلاوت قرآن اور نماز. لیکن نماز وہ والی کہ جو واقعتاً جس میں حضور قلب ہو, اپنے رب سے مناجات جو ہے وہ کیفیت حاصل ہو رہی ہو. ہماری طرح کی نماز نہیں ہے کہ ایک ایکسرسائز ہے, نماز سے پہلے جیسے تھے سلام پھیرنے کے بعد بھی ویسے ہیں, درمیان میں کچھ ہم نے حرکتیں کی ہیں, اس کے بعد سلام پھیرا نکل آئے. غنیمت ہے کہ یہ ہے تو اس سے آگے کی بہتری کی شکل پیدا ہو سکتی ہے, یہ اپنی جگہ بھی غنیمت ہے. لیکن وہ نماز جو واقعتاً حضور قلب کے ساتھ, جس کی شان وہ آئی ہے کہ سورہ فاتحہ جب ایک بندہ مومن تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے, انسان پڑھے اور محسوس کرے کہ ہاں جواب بھی آ رہا ہے. تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل. اب یہاں پر اوقات کا تذکرہ ہے, دلوک الشمس اذا غسق اللیل, دلک کہتے ہیں ڈھلکنے کو, زوال کا وقت یعنی نصف النہار سے جب سورج غروب ہونے کی طرف یا کلائمیکس پر پہنچنے کے بعد جب زوال کی طرف جھکتا ہے, یہ دلوک الشمس. اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے, بعض نے اس سے غروب شمس مراد لیا ہے, اس کے لیے بھی لفظ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن بعض احادیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں راجح جو رائے ہے وہ یہی ہے, اور درست رائے یہی ہے کہ اس سے مراد زوال. زوال کے وقت سے لے کر اور رات کے تاریک ہونے تک نماز پڑھو, نماز ادا کرو. اب اس میں آپ دیکھیے تو چار نمازیں جو ہیں وہ ہماری آ جاتی ہیں. زوال کے فوراً بعد نماز ظہر, پھر ایک اور جب مثل اول یا مثل ثانی جب ہوتا ہے تو نماز عصر, سورج بالکل غروب ہو گیا نماز مغرب, رات تاریک ہو گئی شفق کی سرخی ختم ہو گئی نماز عشاء. چار نمازیں یہاں پر جو ہیں اس وقفے کے اندر ہیں. وقرآن الفجر, ایک کو علیحدہ کیا, اور فجر کا قرآن پڑھنا, اس میں جو اسلوب کی تبدیلی ہے اصل میں اس میں بڑی بلاغت ہے. یعنی یہ نماز جو ہے اس کا خاص امتیاز ہے کہ اس میں طویل قرات ہے نماز فجر میں. یہ وقت ہے اس میں زیادہ طویل قرات تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بقیہ نمازوں کے مقابلے میں آپ کا معمول تھا. فجر میں قرات طویل ہونی چاہیے. چنانچہ آگے الفاظ ہے, ان قرآن الفجر کان مشہودا, یہ جو فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا ہے یہ بڑا حضوری کا وقت ہے. حضوری دو اعتبار سے ہے, ایک انسان کے اندر بھی کیفیت حضوری کی ہوتی ہے, اس وقت طبیعت جو ہے اس کے اندر وہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ چونکہ بہت ہی پرسکون وقت ہوتا ہے, پوری دل جمعی کے ساتھ انسان جو ہے اس قرآن کو سنتا ہے, حاضر طبیعت کے ساتھ سنتا ہے. کچھ نفسیاتی طور پر وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کا قرآن سننا بھلا لگتا ہے آدمی کو, پڑھنے والا اچھا ہو تو لمبی قرآت بھی گرا نہیں گزرتی. اور پھر یہ کہ مشہودہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ فرشتوں کی حاضری کے کچھ جو اوقات بعض احادیث میں آئے ہیں ان میں ایک فجر کا وقت ہے, تو اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ایک سکینت جو ہے مسلمانوں پر اضافی طور پر طاری ہوتی ہے. یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اوقات کا حوالہ جو آیا ہے, اگرچہ یہاں سے چار نمازیں اور پانچویں فجر پھر جو ہے وہ ثابت تو ہو رہی ہے, لیکن ثابت اسی انداز سے ہو رہی ہے کہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچ نمازیں اس طریقے سے اس سے نکالی جا سکتی ہیں. تعین کے ساتھ یہاں ظہر عصر مغرب عشاء کا تذکرہ نہیں. قرآن مجید میں یہ تو کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز جو ہے وہ اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے حوالے سے فرض کی گئی ہے. یہ وقت کے تعین کے ساتھ ہے, اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. لیکن کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ نمازیں جو ہیں فرض پانچ, پھر ان کے لیے صحیح صحیح اوقات کار کا تعین. تاکید تو بہت ہے, نماز پڑھو, آپ گنتے چلے جائیے بیسیوں مرتبہ, سینکڑوں نہیں تو بیسیوں مرتبہ تو یہ حکم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید میں ان کو اس طریقے سے واضح نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نظام جو ہے اسوہ کاملہ جو ہے موجود ہے, وہ اس پر عمل کر کے دکھائیں گے امت کو کہ یہ ہے طریقہ. حکم ہے نماز پڑھو, وقت کے تعین کے ساتھ پڑھو, وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھو, اور یہ یہ اوقات ہیں. اب ان کا جو ہے اوقات کا بھی ہلکا سا اشارتن بات, نظام پورا جو ہے وہ دینے والے وہ ہیں جن کا اسوہ ہمارے لیے اصل رہنمائی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چنانچہ ایک یہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اوقات کا کچھ اشارہ ملتا ہے, اگرچہ ظہر عصر کا تعین اس انداز سے نہیں, اور سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک اب اس میں کتنی نمازیں آنی ہیں, کس وقفے سے آنی ہیں, کیا ہے اس کی کوئی وضاحت کیا نہیں. سورہ ہود میں بھی ہے ایک جگہ جیسے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, نماز قائم کرو دن کے اطراف میں اور رات کے ایک حصے میں. اب اس طریقے سے اشارات ہیں, لیکن پورا نظام جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں سنت سے, سیرت سے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے. یہ گویا قرآن مجید نے جان بوجھ کر اس بات کو اس انداز سے جو ہے مبہم رکھا ہے, معلوم ہو کہ اتباع رسول کی کیا اہمیت ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, 1400 سال گزرنے کے باوجود جو امت ہے, جو اصل مین سٹریم ہے, کچھ گمراہ افکار اور گمراہ نظریات والے لوگ آتے رہے ہیں اور امت انہیں جو ہے وہ اسی طرح اگلتی رہی ہے اپنے جسد سے کہ جیسے کوئی فاسد چیز معدے میں چلی جائے تو قے آتی ہے اور وہ چیز باہر ہو جاتی ہے. امت کی جو مین سٹریم چلی آ رہی ہے, کوئی اختلاف نہیں کہ نمازیں پانچ, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان نمازوں میں سے ہر ایک کے فرض رکعت کتنی, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی ترتیب کیا ہے, ان نماز پڑھنے کی قیام رکوع, رکوع سجود قیام اور یہ قعدہ اور جلسہ, ان سب کی آپس کی ترتیب کیا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ یہ امت وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی حجت کو مانتی. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے قرآن ہی بس کافی ہے, بظاہر بڑا خوشکن نعرہ ہے, آخر قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور یہ قیامت تک جو ہے اس کے اندر کوئی شوشے کا بھی کی تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا, تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے رہنمائی کے لیے. ہم عربی پڑھیں گے, عربی ایک زندہ زبان ہے, قرآن ہمارے سامنے ہے, اس عربی کو پڑھ کر ہم قرآن مجید ہی سے سمجھیں گے کہ قرآن کا منشا کیا ہے، ہمیں کسی حدیث کی، کسی سنت کے حوالے کی، کسی سیرت کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ تعلیم یافتہ سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعلیم تو حاصل کر لی ہے، کچھ جدید تعلیم اور جدید تہذیب سے جو ہے وہ آشنائی ہو گئی ہے، واقفیت ہو گئی ہے، لیکن قرآن و حدیث، عربی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان سے بے بہرا ہیں۔ انہیں یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ ہاں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہونی چاہیے۔ رسول جو ہیں وہ اس وقت آئے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ امت کو کتاب دے، کتاب دے دی، اللہ خیر صلی اللہ، جیسے اس کی تعبیر کرتے ہیں مرکینین سنت کہ جیسے ڈاک کا ہرکارا ہوتا ہے، اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ خط پہنچا دے، تو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے، انہوں نے امت کو پہنچا دیا، بس یہ ان کا کام تھا۔ اپنے وقت میں جس وقت وہ تھے، وہ اس معنی میں مسلمانوں کے لیے حجت تھے کہ وہ اس وقت، جسے کہنا چاہیے کہ امام اور مطاع کی حیثیت ان کی تھی، لیکن بعد کے ادوار میں بس قرآن ہے اور مسلمان۔ میں صرف آپ کو اس کے نماز کے حوالے سے جو اس کے نتائج ہیں، اس کا ایک تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں۔ وہ امت پوری کے جو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو اور سنت کو مانتی ہے، اس کا تو پورا اتفاق ہے نماز کے معاملے میں، جس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ اگرچہ ان میں جزوی تھوڑے بہت اختلافات ہیں، فروعی معاملات میں ہاتھ کہاں باندھا جائے گا اس میں اختلاف ہے، اور رفع یدین شروع میں تو سبھی کریں گے، سبھی کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، لیکن رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اور مزید کوئی رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین زور سے کہی جائے گی یا آہستہ آواز سے کہی جائے گی، ان ایشوز کے اوپر تو کچھ اختلاف ہے، لیکن نماز کی فارمیشن کہیں ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ اور یہ سب لوگ کے جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، چاہے کوئی فرقہ ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی کہیں نماز جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی فارمیشن۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فجر میں جو ہے وہ تین فرض ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نماز میں جو ہے وہ قیام کے بعد رکوع بھی دو ہیں جیسے سجدے دو ہیں۔ ترتیب میں اور رکعت کی تعداد میں اور ساری اس پروسیجر میں کوئی اختلاف، چنانچہ اسی کا مظہر ہے کہ حرمین میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر مسلک کے لوگ ہیں، ایک امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز کہیں ڈسٹرب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے اور اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اصل دین یہ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کو بھی ایک مستقل حجت ماننا دین۔ اس کے برعکس وہ لوگ کے جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، وہ نماز کے عجیب و غریب تعبیرات کرتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ عالم دین ہے، نام نہیں لوں گا، بہت پرانی واقفیت ہے، اپنے افکار کے اعتبار سے وہ بھی منکرین سنت، منکرین حدیث کی صف میں شامل ہیں، بہت عرصے سے شامل تھے، کچھ عرصہ ہوا اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے رجوع کیا ہے اور جو اصل مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کی طرف واپس لوٹے۔ لیکن انہوں نے اس منکرین سنت کے اس فکر کو پھیلانے میں بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ بڑے لیڈنگ لوگوں میں سے رہے اس گمراہ فکر کو پھیلانے میں، چنانچہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فکر ہے کیا، وہ اس کی تہ تک ہو آئے۔ چنانچہ وہ بتا رہے تھے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو، حدیث کو اور قرآن ہی کو سمجھتے ہیں کہ کافی ہے ہمارے لیے، نماز کے بارے میں ان میں اتنے بے شمار مکاتب فکر ہیں، کسی کے نزدیک نماز سرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز ہے تو یہی، لیکن اس سات نمازیں ہیں، کسی کے نزدیک تین نمازیں ہیں، کسی کے نزدیک دو نمازیں ہیں، آٹھ دس ان میں شیڈز بن گئے ہیں، نماز پر وہ متفق نہیں ہو سکے آج تک۔ کہ نماز کیا شے ہے اور وہ کتنی ہے اور ہے یا نہیں ہے. اور جبکہ وہ لوگ کے جو حدیث کو اور سنت کو مانتے ہیں ان کا اتفاق وہ ہے جو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. تو یہ ہے معاملہ کہ اگرچہ قرآن مجید میں اشارات ہیں ان اوقات میں نماز پڑھو, لیکن تعین کے ساتھ کہ پانچ نمازیں اور ہر نماز کی اتنی اتنی رکعتیں اور نماز کی یہ ترتیب یہ ملی ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دین نام جو ہے وہ قرآن, قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البینہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بینہ بھیج دی ہے. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, رسول آ گئے ہیں جو تلاوت کرتے ہوئے آئے ہیں بڑے پاکیزہ صحیفوں کی. رسول پلس کتاب, یہ البینہ ہے, ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور وہ جو وقت ہے فجر کا اس میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ بڑا حضوری کا وقت ہے, طبیعت بھی حاضر ہوتی ہے اور فرشتے بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک, اب یہاں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ جاگا کیجئے. فتہجد بھی, یہ لفظ تہجد جو ہے وہ اسی سے ہے, اس کے جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سو کر پھر اٹھنا, کچھ سو کر پھر بیدار ہونا. اور ہمارے دینی اسلام میں یہ کیا ہے, یہ تہجد, رات کو تھوڑی دیر آدمی سوئے افضل یہی ہے, پھر جاگے. اور جاگ کر کیا کرنا ہے؟ فتہجد بھی, کس کے ساتھ جاگنا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ. یعنی تہجد کے وقت جو نماز پڑھی جائے گی اس میں بھی اصل پیش نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس میں تلاوت کیا جائے. چنانچہ یہی وہ بات ہے جو سورہ مزمل میں آئی تھی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کو کھڑے ہو جایا کیجئے, آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یعنی دو تہائی رات یا اس سے کچھ کم یعنی ایک تہائی رات, اتنا نصاب ہے. ایک تہائی رات ون تھرڈ, آدھی رات یا دو تہائی ٹو تھرڈ, یہ رات آپ کھڑے ہو کر گزاریں گے, یہ سونے کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے سونا ہے تھوڑی دیر, لیکن زیادہ حصہ جو ہے وہ کس کام میں گزرے گا؟ قم اللیل الا قلیلا اور ورتل القرآن ترتیلا, اس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ, رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر. تو وہ من اللیل فتہجد بھی, اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ جاگا کیجئے اس قرآن کے ساتھ. نافلۃ لک, یہ مزید برہاں ہے آپ کے لیے. اب اس میں نافلۃ لک میں دو عام طور پر اس سے جو اس کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ جو نماز کا ذکر ہوا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, جس میں پنج وقتہ نماز کا تذکرہ ہے, وہ تو سب کے لیے ہے. یہ چھٹی نماز ہے جو آپ کے لیے اضافی طور پر آپ کے ذمہ ہے, نافلۃ لک, یہ مزید برآں. عام طور پر ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے, اور اسی کے حوالے سے سمجھ لیجئے وہ لوگ کے جو شیطانی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہو, جنہیں اللہ تعالیٰ حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اس میں جیسے سورہ مزمل میں آیا ہے یہ ورتل القرآن ترتیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا, اور وہیں پر یہ الفاظ بھی ہے کہ ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, یہ جو رات کے وقت کا اٹھنا ہے نماز تہجد اور اس میں قرآن کی تلاوت ایک خاص کیفیت کے ساتھ اس وقت میں آخری پہر میں, یہ نفس کو کچلنے کے اعتبار سے بڑا مؤثر ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے۔ اسی نفس کے ذریعے شیطان بھی اڑنگے لگاتا ہے۔ تو وہ من اللیل فتہجد بھی، وہ جو سورہ مزمل کا حکم تھا شروع میں، چونکہ پنج وقتہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، تو حکم تو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ آدھی رات، ایک تہائی رات، دو تہائی رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کیجئے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی رات کو اٹھتی تھی، وہ بھی سمجھتی تھی ہمارے لیے اسی طرح فرض ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن جب پنج وقتہ نماز کی فرضیت آ گئی شب معراج کے بعد اور ایک نظام بن گیا، تو اب بقیہ مسلمانوں کے لیے یہ نفل ہے، اور اس میں بھی تلقین ہے، وہاں پر بھی سورہ مزمل میں دوسرے رکوع میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ پابندی نہیں رہی، جتنا میسر ہو سہولت سے جتنا چاہو جاگ کر پڑھ لیا کرو، یعنی آدھی رات، ایک تہائی رات، اس کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی مسلمانوں کی۔ اب اصل میں یہ ہے کہ اس پنج وقتہ نماز کی پابندی کرے، اس کا اہتمام ہو، اور پورا نماز کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے پھر عرض کروں گا کہ یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر فرض ہی سمجھا آخری وقت تک، اور اس میں گویا کہ اسوہ ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ بھی اس کا اہتمام کر سکے، اور خاص طور پر وہ لوگ کے جو شیطانی قوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے اندر جو مدافعت پیدا کرنی ہے شیطان کے حملوں کے خلاف، نفس کے حملوں کے خلاف، اس کے لیے یہ انتہائی مؤثر ہے۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ ہے، بشارت ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ بعید نہیں، کیا عجب کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ خصوصی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں حاصل ہوگا، یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام، شفاعت حقہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، کوئی شخص غلط بات وہاں نہیں کر سکے گا اللہ کے حضور میں، اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، لیکن شفاعت عظمیٰ کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ جیسے حوض کوثر کے ساقی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک امتیاز اس دن ظاہر ہوگا، اور ایک امتیاز یہ ظاہر ہوگا کہ مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور انسانوں کی عظیم اکثریت کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد اور تعریف کے الفاظ ہوں۔ تو یہ بظاہر تو ہے کہ شاید کہ آپ کو آپ کا رب اس مقام پر فائز کرے، لیکن یہ ایک شہانہ انداز ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہونا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور دعا کیجئے کہ اے رب مجھے داخل فرما، صدق و سچائی کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال، تو وہ بھی صدق اور سچائی کے ساتھ۔ اب ان الفاظ میں اصل میں اشارہ ہو رہا ہے ہجرت کی طرف۔ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اے نبی یہ جو ہے سرداران قریش، یہ مشرکین، یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے۔ مسلمان تو جا ہی رہے ہیں، مسلمان تو مجبور ہو کر مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، آپ کو بھی نکالنے کے در پہ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں رہیں۔ اور اس کی ایکسٹریم تو یہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا، لیکن وہ تو اللہ نے بچایا جو بھی تھا، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کی مشیت میں طے تھی یہ ہجرت۔ تو آپ کا نکلنا بھی جو ہے یہاں سے صدق و سچائی کا نکلنا ہو، اور آپ کا داخلہ بھی صدق و سچائی کا ہو، یہ دعا کریں۔ اور اس دعا کے بین السطور بھی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا نکلنا بھی عزت اور وقار کا ہوگا، اور وہاں داخلہ بھی عزت اور وقار کا ہوگا۔ بلکہ الفاظ میں ترتیب عجیب ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، حالانکہ ہجرت کے عمل میں پہلے ایک شہر سے نکلنا ہے پھر دوسرے میں داخلہ ہے، لیکن دعا یہ کی گئی کہ پروردگار مجھے داخل کر، صدق اور سچائی کا داخلہ، عزت اور وقار کا داخلہ ہو۔ اور میرا اگر اخراج ہو، کسی شہر سے نکلنا ہو، تو وہ بھی عزت اور وقار کا ہو، سچائی کا ہو، صدق کا ہو. ترتیب میں داخلہ پہلے آیا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کے وہاں پر داخلے کا اہتمام پہلے ہی ہو چکا ہے اللہ کی طرف. تو یہ جیسے چاہے انہوں نے چاہے قتل کے منصوبے بنا لیے ہیں اور ساری پلاننگ ہو گئی ہے، اور یہ کہ آپ کے گرد گھیرا انہوں نے تنگ کر لیا ہے، لیکن آپ نکلیں گے بھی عزت اور وقار کے ساتھ، اور آپ کا داخلہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، عزت اور وقار کا داخلہ. وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور دعا کیجئے کہ اے پروردگار، خاص اپنے پاس سے میرے لیے مدد فراہم کر، جو اس کے ساتھ قوت بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو، یعنی تیری خاص تائید ہوگی، معجزانہ تائید ہوگی، تبھی یہاں سے نکلنا اور وہاں پر داخلہ ممکن ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسے تائید ہوئی، ابھی میں غار ثور کا حوالہ دے چکا ہوں. بعد میں بھی جب اثنائے سفر میں تھے تو سراقہ ابن مالک جو ہے وہ تعاقب کرتا ہوا پہنچ گیا تھا. 100 اونٹ کا لالچ تو تھا، انعام کی بہت بڑی رقم تھی، لیکن یہ کہ معجزانہ طور پر اس کے گھوڑے کے جو پیر ہیں وہ ریت میں دھس جاتے تھے جب بھی وہ قریب آتا تھا. اور پھر جو استقبال ہوا وہاں پر، جو مدینہ کی جو بچیاں تھیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اوس اور خزرج کی اکثریت ایمان لا چکی تھی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع، یہ جو ترانہ وہ اس وقت الاپ رہی تھی، تو کس شان سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، اور وہاں گویا کہ پہلے سے آپ کے لیے ایک پوزیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی تھی کہ وہاں فیصلہ کن پوزیشن اس معاشرے میں آپ کو حاصل ہو گئی. وہ ایسا مرکز اور ایسی پناہ گاہ اللہ نے فراہم کر دی کہ جہاں آپ کو اختیار بھی حاصل ہو گیا بہت حد تک، اگرچہ اختیار کلی تو بعد میں حاصل ہوا جب مکہ فتح ہو گیا ہے، غالب دین تو تب ہوا ہے، لیکن اس کی آغاز شروعات جو ہے وہیں سے ہو جاتی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے نبی آپ کہیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل رخصت ہوا، نکل بھاگا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل تو ہے ہی، اس کے نصیب میں ہے ہی نکل بھاگنا، اسے قرار نہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں صورتحال بالکل مختلف تھی. مسلمان مکے کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، قافیہ حیات تنگ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا اشارہ موجود ہے، لیکن اعلان کیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل رخصت ہوا. یہ بشارت تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ باطل اس مکہ سے رخصت ہوگا اور حق کا غلبہ ہوگا. یہ سرزمین حرم، یہ جو جسے قرآن ام القرا کہتا ہے، بستیوں کی ماں، مرکزی شہر جو ہے وہ عرب کا، ہر اعتبار سے وہ تھا. اور پھر یہ کہ مذہبی اور دینی سیادت اور قیادت کا تو فیصلہ کن معاملہ وہیں پر تھا، چونکہ بیت اللہ وہاں تھا. تو یہ باطل جو ہے یہاں سے رخصت ہوگا. یہ اس آیت میں تو گویا کہ ابھی پیشین گوئی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، بشارت ہے، حالانکہ یہ بشارت اس وقت دی جا رہی ہے بظاہر کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کفر کا غلبہ ہے، مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے جا رہے ہیں، نکلنے پر مجبور ہیں، ناحق انہیں نکالا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. لیکن اس کا اظہار ہوا پھر 8 برس کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر. آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پہلا کام جو آپ نے کیا ہے مکہ میں داخل ہو کر، وہ جو بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو آپ نے اپنی لاٹھی کی انی سے گرایا، اور اس وقت زبان پہ آپ کے یہ الفاظ تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ الفاظ اس وقت زبان پر تھے، اب آ گیا اور اس باطل کے نصیب میں ہے ہی نکل بھاگنا. الٹیمیٹلی یہ باطل جو ہے یہ پوری دنیا سے بھی نکلے گا، لیکن وہ وقت کب آنا ہے، کتنے مراحل اور ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے جو اسی وقت پورا ہوگا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آپ تو پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں, اور آپ کا مشن یہ تھا کہ دین حق جو اللہ نے آپ کو دیا اسے غالب اور قائم کرے, اسے سربلند کرے تمام نظام اطاعت پر. اور احادیث میں اس کی پیشنگوئی موجود ہے کہ وقت آئے گا, روح زمین پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر ہوگا, نہ اونٹ کے کھال کا یا کمبلوں کا خیمہ ہوگا, مگر یہ ہے کہ اللہ کا دین اس میں داخل ہو کر رہے گا. یہ حضور کی پیشنگوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان الباطل کان زہوقا, باطن کا تو مقدر ہی ہے نکل بھاگنا. لیکن وہ وقت جو آئے گا, اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں, اس سے پہلے شیطان بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے, بالکل نظر آ رہا ہے. جو کچھ اس کے اندر پوٹینشیل ہے وہ بھی پورا ظاہر ہوگا, اور خود انسان کے اپنے اندر جو نفس کا شیطان چھپا ہوا ہے اس کے پوٹینشیل بھی سارے ظاہر ہو کر رہے گا, اور آخر میں پھر اس کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا. تو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میں آج کا یہ مطالعہ تو یہیں پر روک رہا ہوں, ابھی رکوع مکمل نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے, اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ اتوار کو پہلی تراوی ہو, یعنی پرسو. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ہم وہ خطبہ بھی پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ نظر سے گزار لیں, جو استقبال رمضان کے حوالے سے جس کی بڑی اہمیت ہے, ہاں حضور کا خطبہ ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے, اس کے راوی حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو درج کیا ہے. اس میں رمضان کی جو فضیلت ہے ماہ رمضان و مبارک کی, اس کا ذکر ہے بڑی جامعیت کے ساتھ. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا. وقال يا ايها الناس قد اضلكم شهر عظيم. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ. شہر مبارک, وہ مہینہ جو نہایت بابرکت ہے. اس برکت کی تشریح آگے آئے گی, جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور آج کی اصطلاح میں اگر میں عرض کروں تو یہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے جو اس مہینے میں لگتی ہے اللہ کی طرف سے. بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک شب وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالی نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا, اور یہ اشارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کی طرف, فمن شہد منکم الشہر فلیصم. مسلمانوں, تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ پورے مہینے کا روزہ رکھے. اور پانے سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو بیمار نہ ہو, حالت سفر میں نہ ہو, اس میں وہ چھوڑ سکتا ہے. بالغ ہے, بھلا چنگا ہے, مقیم ہے, تو اسے روزہ رکھنے ہیں, فرض ہے روزہ اس پر. اور اس درجے فرض ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو بعد میں پھر تعداد پوری کرنی پڑے گی. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. وقیام لیلہ تطوعا, ابھی بات ہو رہی تھی تہجد کی, رات کے قیام کی. فرمایا اس مہینے کی راتوں کے قیام کو اللہ تعالی نے نفلی عبادت پر چھوڑ دی, نفلی عبادت قرار دیا, آزاد مرضی پر چھوڑا. یہاں یہ بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ قیام اللیل رمضان مبارک کی راتوں میں جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، ایون یہ کہ نماز تراویح فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں آسانی رکھی ہے، لیکن یہ کہ روزے کی اور خاص طور پہ ماہ رمضان کی برکات سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں گزرے گا تو اس مہینے کی برکات سے صحیح فائدہ اٹھا سکے گا. یہ تو بہت سی احادیث میں ان کو ایک پیرلل حیثیت سے لایا گیا ہے. ایک حدیث ضرور میں چاہوں گا کہ اس موقع پر سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے روز. روزہ اور قرآن، ذرا ان دو الفاظ کو ذہن میں جوڑ لیجئے. قیام اللیل کس لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. ومن اللیل فتہجد بھی، رات کے حصے میں جاگو اس قرآن کے ساتھ. جہاں قیام اللیل کا حکم آیا سورۃ اللیل میں، وہاں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اور کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. رکعتوں کی گنتی اصل مقصود نہیں ہے، زیادہ نفل پڑھنا جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، زیادہ قرآن پڑھنا سنا. تو فرمایا قرآن اور روزہ بندہ مومن کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. روزہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے شہوت سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے رکا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. اب سنیے اگلے الفاظ ہیں جو خاص طور پر جس کے لیے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. ويقول القرآن منعته النوم بالليل، قرآن یہ سفارش کرے گا کہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. دن کا روزہ اور رات کو جاگنا قرآن کے ساتھ، جس کی ایک یوں سمجھیے کہ منیمم ایک جو شکل بنائی گئی ہے کہ جس کو ہر شخص کم سے کم اس کو تو پورا کر سکتا ہے زیادہ مشقت کے بغیر، وہ تراویح کی نماز مقصود اس سے زائد ہے. منعتہم نوم باللیل، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے رات کو جاگتا رہا. ظاہر بات ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کا ایک قابل قدر ایک بڑا حصہ جاگ کر گزارا ہے اس قرآن کے ساتھ. فشفع نفی، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشخبری دی ہے مسلمانوں کو کہ فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے. تو رمضان کا پروگرام دن کا روزہ اور رات کو قیام مال قرآن، قیام بالقرآن، یہ ہے جس کے برکات سے فائدہ پورے طور پر اٹھانے کا سب سے بہتر ذریعہ. آگے فرمایا، چند منٹ میں اس کا ترجمہ پورا کر دیتا ہوں. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جس شخص نے غیر فرض یعنی کوئی نفل ادا کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو دوسرے مہینے. یعنی حاصل کیا ہے؟ نفلی عبادت کا ثواب اس مہینے میں فرض عبادت کے برابر. چنانچہ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا، جس شخص نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا کسی بھی اعتبار سے، زکات ہی ہے کوئی اور فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں رہا، تو اسے 70 فرائض کا ثواب ملے گا رمضان کے سوا دوسرے مہینوں کے. یعنی کم سے کم 70 گنا ہے ہر نیک عمل کا اجر جو اس ماہ رمضان میں مسلمان کو ملتا ہے. فرمایا وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تھامتا ہے پاکیزہ اور جائز چیزوں سے بھی، شدید بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے لیکن اپنے آپ کو تھامتا ہے روکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس وقت میں حالت روزے سے ہوں. وہ صبر و ثواب وہ جنہ، اور صبر وہ شے ہے جس کا بدلہ جس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے. وہ شہر المواسات، یہ باہمی بھائی چارے کا مہینہ ہے. اس میں مالدار لوگوں کو بھی تجربہ ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں یا پیاس کسے کہتے ہیں، کچھ احساس انہیں بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ فاقے سے ہوتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، اس سے کچھ ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، مہینہ یہ وہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ اس اعتماد پر پورا اترتا ہے۔ من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کا بھی وہ موجب بنے گا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کے لیے بھی یہ عمل اس کا کام آئے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جو روزہ افطار کروانے والا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو روزے دار کا اجر ہے۔ دیکھیے روزہ افطار کروانا بھی، اس سے بھی بھائی چارہ، ہمدردی، مواسات، اور خاص طور پر غربا کو لا کر کھانا کھلانا، جو لوگ طبقہ عمرا سے تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے لوگوں کو، فقراء کو، غربا کو، ان کو افطار کروائیں تو اصل میں اجر اس کا ہے، ورنہ وہ ایک سوشل گیدرنگ جو ہے وہ بن جاتی ہے، اس اپنی جگہ اس کا بھی فائدہ ہے، وہ شاید بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصود یہ۔ اور فرمایا من غیر ینتقص من اجرہ شیء، روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے، اس کا اجر اپنی جگہ قائم ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کر اس کو دے دیا۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، حضرت سلمان فارسی چونکہ درویش صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو افطار کروائے، تو گویا ہم تو اس اجر سے محروم ہو گئے۔ فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائبا على مسقط لبن او شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ اجر و ثواب عطا کرے گا جو کسی روزے دار کو پانی کے ایک گھونٹ پر یا دودھ کے ایک گھونٹ پر روزہ افطار کروائے۔ ظاہر بات ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص خود فقر سے دوچار ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، جو اسے دستیاب ہے اس میں کسی اور کو شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا کرے گا۔ تو یہ ہے وہ حدیث، اور اس کے بعد کے چند الفاظ اور رہ گئے ہیں۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يصبع حتى يدخل الجنة، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اور مراد یہی ہے کہ خاص طور پر ایسے روزے دار جنہیں سال کے اور مہینوں میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا ہو، ایسے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس حوض سے پانی پلائے گا، وہ میرا حوض، حوض کوثر، کہ لا يصبع حتى يدخل الجنة، کہ جنت میں داخلے تک پھر پیاس اس شخص کو تنگ نہیں کرے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس شہر کا پہلا حصہ، اس ماہ مبارک کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے وہ اپنی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ہے، اور اصل کامیابی یہی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا بس وہ کامیاب ہے۔ گویا اس مہینے میں اگر محنت کی جائے، اس کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور روزے میں صرف کھانے پینے سے رکنا ہی نہیں ہے، احادیث میں یہ بھی ہے کہ پھر گناہ سے، غیبت سے، برے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بقیہ جو ہے گناہوں سے نہیں بچ رہا اور کھانا پینا اس نے ترک کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی شخص محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں خاص طور پر آپ ایک جائز چیزوں سے، طیب اور پاکیزہ رزق سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تو گناہوں سے اور معصیت کے کاموں سے تو بچنا وہ اولا ہے، وہ تو لازماً اس میں شامل ہے، امپلائڈ۔ اور پھر رات کا یہ حصہ جو ہے، راتوں کا حصہ، زیادہ حصہ یا قابل قدر حصہ جو ہے قرآن کے ساتھ گزرے، تو یہ ہے مہینہ کہ اس میں انسان کمائے نیکی اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا حقدار بنے. اور آخری اس کا جملہ یہ ہے، فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جو شخص روزے کی وجہ سے اپنے غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کر دے، اسے جو ڈیوٹیز دی ہیں ان میں سے کچھ کم کر دے کہ یہ بھی روزے سے ہے، اس پر میں زیادہ مشقت نہ ڈالوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے جہنم کی عذاب سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک سے بہتر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.